الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. سورہ لقمان کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. یہ ہمارے منتخب نصاب کا درس نمبر 3 ہے. یہ پچھلے 2-3 اجتماعات سے ہم نے منتخب نصاب، قرآن مجید کا ہی ایک منتخب نصاب ہے جس سے آپ اکثر لوگ واقف ہیں، اس کا ایک ترتیب کے ساتھ مطالعہ جو ہے اس کا آغاز کیا. سورۃ العصر اس کا پہلا سبق ہے، اور آیہ بر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 جس میں نیکی کا بیان ہے کہ نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے، وہ دوسرا سبق تھا، وہ بھی الحمدللہ مکمل ہوا. اور تیسرا سبق جو ہے یہ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے، اور اس میں ایک شخصیت لقمان، ان کے حوالے سے اللہ تعالی نے اہل عرب پر واضح کیا ہے کہ دیکھو تم اس شخص کو جانتے بھی ہو اور اس کے معترف بھی ہو. اگر غور کرو تو یہی تعلیمات اس لقمان کی بھی تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. چنانچہ ان پر اتمام حجت کیا گیا کہ ان کو تو تم اوتھینٹک سمجھتے ہو، نبی تو نہیں مانتے لیکن، اور نبی تھے بھی نہیں. لقمان کا ذکر تو آپ نے بہت سنا ہوگا. حضرت لقمان یہ حبشی نسل تھے، اور ان کے بارے میں جو زیادہ تحقیق ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کافی تحقیق کی ہے، تو حاصل یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے لیکن ایک دانا انسان تھے، حکیم انسان تھے، اور ان کے جو ہے وہ اقوال کوٹ کیے جاتے تھے، کوٹیبل کوٹس جو ہوتے ہیں، اور ان کا ایک احترام تھا کہ ان کی تعلیمات بڑی اچھی تھی، ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی پرانی شخصیت تھی، اور عرب میں نہیں، عرب کے مضافات میں کہیں جو بھی جگہ تھی وہاں پر، ان کا وطن سعودی عرب یعنی یہ علاقہ نہیں تھا، مصر کے قریب بحر کیف اس کے درمیان کوئی علاقہ تھا، اور ان کا بڑا احترام مانا جاتا تھا، ایک حکیم اور دانا اور مدبر انسان. چنانچہ انہوں نے اپنے وفات کے وقت جو بیٹے کو نصیحت کی ہے، اس میں پورے کا پورا گویا کہ وہ ہدایت نامہ موجود ہے جو رسول لے کر آتے ہیں. اس پہلو سے اہل عرب پر، مشرکین مکہ پر حجت کی قائم کی گئی کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کو جھٹلا رہے ہو، ان کا انکار کر رہے ہو، ان کی تکلیف کر رہے ہو، مخالفت کر رہے ہو. تو جن کا تم احترام کرتے ہو اور جن کو کوٹ کرتے ہو، اگر غور کرو تو تعلیمات تو ان کی بھی یہی تھی. چنانچہ یہ ہے وہ تیسرا منتخب نصاب کا درس نمبر 3. وہی چاروں شرائط نجات جو ہم نے سورۃ العصر میں پڑھی. سورۃ العصر ایک بنیاد ہے، ایک بیج کی طرح ہے، اسے تھوڑا کھولا گیا ہے سورۃ آیہ بر کے اندر. وہی مضامین جو سورۃ العصر کے تھے، وہ جامعیت کے ساتھ آیہ بر نیکی کی حقیقت کیا ہے اس کے ذیل میں بھی بیان ہوئے، اور وہ پورا تصور، جامع تصور دین کا وہاں بھی سامنے آ رہا ہے. اسی طریقے سے حضرت لقمان کی ان وصیتوں کے اندر وہی ساری باتیں پھر ایک اور انداز سے آ رہی ہیں، اگرچہ اس کی زبان ذرا مختلف ہے، ٹرمینالوجی وہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن حاصل وہی ہے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی، تم بھی کہتے ہو حکیم دانا انسان ہے، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی، اور حکمت کا حاصل کیا ہے؟ تاکہ وہ شکر کرے اللہ کا. اَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، حکمت اور دانائی اور وزڈم یہ کیا چیز ہے؟ یہ بہرحال سمجھ بوجھ فہم فراست یہ ساری چیزیں اکٹھی کر لیں تو حکمت ہے. ایک وہ شخص ہے کہ جو بالکل جیسے قرآن مجید میں آیا کہ افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدا، ایک وہ شخص ہے کہ جو اوندے منہ گھسٹ رہا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ شخص کے جو چل رہا ہے ایک سیدھے راستے کے اوپر اور اس کی منزل معین ہے اور وہ اپنی منزل کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، علی وجہ البصیرہ. انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہ ہے کہ وہ حیوانوں کی طرح زندگی گزار دیتے ہیں، بس صرف جبلتوں کے تحت، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں پیدا کیا گیا، موت کے بعد بھی کچھ ہے یا نہیں ہے، یہ میرے اندر جو نیکی اور بدی کی تمیز ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ تمیز تو اندر موجود ہے لیکن عملاً کیا ہو رہا ہے، کہ جو لوگ جو اندر بتائے ہوئے ضمیر کے اصول ہیں ان کو توڑتے رہتے ہیں، دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں، دوسرے کے مال پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، وہ پھل پھول رہے ہیں لیکن اس پر غور کرنے کی انہیں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، حیوانوں کی طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں. یہ بہت بڑی عظیم اکثریت انسانوں کی ایسی ہی ہے، صرف جبلی خواہشات کے تحت زندگی گزار دی. کیا کہیں احباب، کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، بس ایک روٹین ہے. لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ایک کیڑا کل بلاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، واٹ از ریئلٹی، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں، اس کائنات کا کوئی خالق و مالک ہے یا نہیں ہے. چنانچہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی. اور اس کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں ایک ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ بالعموم 40 سال کی عمر میں وہ میچورٹی کی ایج ہوتی ہے جب انسان غور و فکر پر مجبور ہو جاتا ہے. کچھ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، کچھ پھر بھی اپنا غم غلط کرنے کے لیے ٹی وی چینلز ہی کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو گویا کہ حقیقت سے دور رکھتے ہیں، حقائق آنکھیں چرانے کا معاملہ ہے کہ اسی کے اندر مگن رہو. ہاں کوئی قریبی ساتھی ہے، اس کا انتقال ہو گیا، افسوس تو ہوا اور یہ بھی کہ مرنا تو ہے ایک دن، مجھے بھی ایک دن جانا ہے، لیکن زیادہ پریشان نہ ہو، اپنے آپ کو پھر انوالو کر لو، جو آپ کی پہلی محفل ہے، دوست ہیں جو محفلیں ہیں اس کے اندر، اور حقیقت کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہے یا نہیں ہے اور آخرت ہے یا نہیں ہے. تو حکمت کیا ہے؟ کہ انسان غور و خوض کے نتیجے میں، اور اگر اس کی فطرت صالح ہوگی تو جب جتنا غور کرے گا کائنات کے اندر، اپنے اندر، وہ بالآخر اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ایک اللہ ہے جو خالق اور مالک ہے، توحید تک پہنچے گا، لازمن پہنچے گا. اور یہ کہ اس کائنات میں ایک ہی اختیار چل رہا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، جیسے قرآن نے ایک بڑی سادہ سی مثال دی ہے جو ہر شخص سمجھ سکتا ہے، اگر اس زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے، با اختیار ہستیاں ہوتی، تو کیا ہوتا؟ تو فساد مچ جاتا. اذن لذهب کل الہ بما خلق، ایک اور جگہ فرمایا کہ اگر کئی رب ہوتے اور ان کی کئی مخلوقات ہوتی تو وہ تو پھر ایک رب جو ہے وہ دوسرے پر چڑھائی کرتا، کائنات تو درم برہم ہوتی. تو چنانچہ یہ ہے کہ انسان غور و خوض کے نتیجے میں، اور اگر صحیح طور پر فطرت اس کی صحیح ہے، وہ غور کرے گا تو اس نتیجے تک لازمن پہنچے گا. اور یہی حکمت کی گویا کہ چوٹی ہے کہ رب کی معرفت حاصل ہو جائے. اس کے لیے انسان کے اندر سارا کچھ میکانزم اللہ نے رکھا ہوا ہے، عہد الست کی شکل میں موجود ہے، انسان پہچانتا ہے اللہ کو لیکن بھول جاتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی وہی تعلیمات جو اسلام کی ہیں وہ اس کے اندر ان بلٹ ہیں. ایک اللہ، اور یہ تصور کہ اللہ کے ہاں دوبارہ جانا ہے، خالق و مالک وہ ہے اور اس کے حضور دوبارہ جانا ہے، اندر ایک سنسر تو لگا ہوا ہے، نیکی اور بدی کا، ہم غلط کام کریں گے تو سزا ملنی چاہیے، دنیا میں تو نہیں ملتی، آخرت ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں انسان اپنی عقل کے اور فطرت کے دائرے میں رہتے ہوئے اور عقل کی بنیاد پر سوچے گا تو غور کرے گا تو پہنچ جائے گا وہاں تک. تو یہ ہے اور حکمت کا حاصل، انشکر للہ، شکر بجا لاؤ اللہ کا، یعنی ایک ہی ہے وہ رب، سب کچھ اس کی عطا ہے، یہ اسی کی مخلوق ہے، سب اسی کے تابع ہیں. انشکر للہ، شکر کا سزاوار وہی ہے، جو کچھ خیر ملا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے. جسے کسی نے کہا نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اور کسی کوئی کہا کہ کھولان زمین دیکھ، فرق دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو درا دیکھ، یعنی غور و فکر کے نتیجے میں بالآخر اصل حقیقت تک پہنچ جانا، یہ ہے حکمت. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور اس کا حاصل اللہ کی معرفت اور اس بات کا احساس کہ جو خیر آ رہا ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، لہذا اصل شکر اسی کا واجب. آج کی دنیا جو ہے، میں اس کے حوالے سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ انسان ایک مصنوعی دنیا میں رہ رہا ہے، اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس مگن رہو دنیا کی دلچسپیوں کے اندر، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، اور اس پر جو سونے پر سہاگا کہیں، جو ظلم بہت بڑا ہوا وہ عیسائیت کے ذریعے ہوا تھا، وہ جو تثلیث کا عقیدہ انہوں نے اختیار کیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے سچے نبی تھے، ان کی تعلیمات ظاہر ہے کہ توحید کی تعلیمات تھیں، اس توحید کو جو شرک میں بدلا اور کفارے کا عقیدہ اختیار کیا، اور حضرت مسیح کو جو ہے وہ الوہیت میں شامل کر دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جبر کا معاملہ کہ جو ان عقیدوں کو نہیں مانے اس کے لیے پرسیکیوشن ہے، ظلم ہے، اس سارے کا نتیجہ یہ ہے آج دنیا کے اندر جو بھی علمی کام ہو رہے ہیں، انہوں نے یہ تو سمجھ لیا کہ یہ عیسائیت اور اس کی وجہ سے یہ جو کچھ ہم تھے، اور ظاہر بات ہے کہ مغرب نے زیادہ ترقی کی ہے علوم کے اندر بھی، سائنس کے اندر بھی، اور ترقی کب کی انہوں نے، جب انہوں نے بائیکاٹ کر دیا اور عیسائیت اور پاپائیت کا جو ہے کے خلاف بغاوت، علم بغاوت اٹھایا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ اب وہ آسمانی رہنمائی سے، ہدایت سے بالکل محروم ہو گئے، اور اب جو کچھ ایجادات وغیرہ ہو رہی ہیں، اب یہ سب جو ہے یہ سب ابلیس کا ایک کو مضبوط بنانے کے لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کس چیز کا غلبہ ہے، ابلیسیت، جو کچھ ابلیس چاہتا ہے وہ آج کی دنیا خود کر رہی ہے، ابلیس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اور اس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ اس کی بڑی اہمیت ہے کہ کلیسا نے جو اپنے خلاف فطرت عقائد وضع کیے اور اس کے اوپر جبر شروع کیا اور علم کے رستے میں رکاوٹ ڈالی، تو اس کے نتیجے میں ریوارڈ یہ ہوئی ہے کہ مذہب سے نفرت اور مذہبی اعتقادات کو بالکل ہی ذہن سے نکال دینا کہ یہ خام خواہ یوٹوپیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، بس دنیا ہی میں مگن رہو، اور دنیا کی جو ہے رونق اور چمک دمک بہت زیادہ ہو چکی ہے اس سائنسی ترقی کی وجہ سے، یہ الٹا حجاب بن گیا ہے، چنانچہ اپنی اصل جو بنیادی کوشچن ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، دیکھو ہم ہیں، پوری دنیا جا رہی ہے اسی رخ پر جا رہی ہے. تو حکمت کا فائدہ یہاں اس وقت اس دنیا میں اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ ساری پولیوٹیڈ ہے، غور و فکر بھی کیا جاتا ہے تو اس بات کو پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے کہ اللہ تو ہے ہی نہیں، اب بات کرو کائنات کیا ہے، کیسی ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، آسمانی ہدایت سے بھی ٹوٹلی کہ وہ بھی فالس، لہذا قوانین بھی خود بناؤ. آسمانی ہدایت جو کچھ تھی وہ فطرت کے عین مطابق تھی، اب جو قوانین بن رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے وہ کیا ہیں، مجھے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے، ہم جنس پرستی مردوں میں عورتوں میں سب جائز، اور ان سب چیزوں کے حوالے سے جس طرف لے جایا جا رہا ہے یہ ہے شیطنت کا دور. بہرکیف اصل حاصل یہ ہے کہ غور و فکر صحیح معنی میں اگر انسان کرے اور سلیم الفطرت ہو، پولیوٹیڈ نہ ہو چکی ہو، اس کی فطرت مست نہ ہو چکی ہو، تو وہ لازماً اس غور و فکر کے نتیجے میں اللہ تک بھی پہنچتا ہے، اور وہ تعلیمات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں پوٹینشلی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس کو اپنے دل کی آواز محسوس ہوتی. لقمان کا معاملہ یہی تھا، چنانچہ انہوں نے نبی نہیں تھے، کسی نبی کے پیروکار نہیں تھے، لیکن جو بھی انہوں نے تعلیمات دی وہ بالکل وہی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات لے کر آئے تھے، اس سے 100% آہنگ، ہم آہنگ. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، پہلی نصیحت وہ کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ہی اللہ ہے، اور وہی ہے کہ جو کل پر حاوی ہے، اس کے اختیار میں کوئی شریک نہیں ہے. اور یہ شرک کرنا، کسی اور کو سمجھنا کہ کوئی اور بھی کائنات میں ایسی ہستی ہے کہ جس کو اختیار ہے، جو اس کائنات کے معاملے میں اللہ سے بڑھ کر اختیار کو رکھتی ہو یا کسی بھی درجے میں اختیار رکھتی ہو، یہ شرک، اور یہ بہت بڑا ظلم. جو سب سے بڑا سچ ہے اس کو جھٹلانا، یہی سب سے بڑا ظلم. ان الشرک لظلم عظیم، جان لو کہ شرک جو ہے ظلم ہے، بہت بڑا ظلم. ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے حوالے سے. حملت امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اٹھائے رکھا ہے اسے دکھ پر دکھ جھیلتے ہوئے، تکلیفوں پر تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے. وفصاله فی عامین، اور پھر دودھ چھڑانا ہے اس کا 2 سالوں میں. انشکر لی ولی والدیک، کہ شکر بجا لاؤ میرا اور میرے والدین کا. الی المصیر، اور جان لو کہ میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اس رکوع کے اندر آغاز تو ہوا حضرت لقمان کی نصیحتوں سے، اور ایک نصیحت جو انہوں نے کی ہے پہلی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خود اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ کی ہے. یہ جو میں نے حصہ پڑھا ہے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یہ تو پہلی وصیت ہو گئی حضرت لقمان کی. دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی بے انصافی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اب اللہ تعالیٰ بیچ میں فرما رہے ہیں، حضرت لقمان کی وصیتیں ابھی چل رہی ہیں، اس کا آگے سے پھر دوبارہ سے آغاز ہو جائے گا، کنٹینیو کریں گی. بیچ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ والدین کے حقوق میں. اللہ کا حق تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور سب سے بڑا حق ہے ہی اللہ کا، وہ مالک خالق ہے. تو اللہ کے بعد بھی کسی کا حق ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اب یہ ایک سوال بیچ میں آتا ہے. حضرت لقمان خود والد تھے، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے بعد والدین کا حق ہے، میرا حق ہے تم پر سب سے زیادہ. سنانچہ وہ تو اپنی شرافت اور مروت میں انہوں نے اس بات کو ٹچ نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بات کو مکمل کرنے کے لیے کہ سب سے بڑا حق تو اللہ کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے بعد کس کا ہے؟ انسانوں میں ایک دوسرے کے بھی حقوق اللہ نے معین کر رکھے ہیں، فرائض بھی ہیں، حقوق بھی ہیں. تو انسانوں کے آپس کے جو حقوق ہیں، ان میں سب سے بڑھ کر حقوق والدین کے. تو یہ بات یہاں پر اگلی آیت میں آ رہی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی تھی، یعنی تاکیدی حکم دیا تھا انسان کو، اور دیا ہے اپنے والدین کے بارے میں. حملت امہ وہنا علی وہن، اٹھائے رکھا ہے اس کی ماں نے اسے دکھ پر دکھ، تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے ہوئے. وفصاله فی عامین، اور دودھ کا چھڑانا ہے اس کا 2 سالوں میں. اشکر لی ولی والدیک، تاکہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی ہے کہ والدین کے حقوق میں بھی بڑا حق کس کا ہے؟ والدہ کا. اور یہاں بھی بین السطور میں تو نظر آ رہا ہے نا، دکھ کس نے جھیلا ہے؟ حملت، اٹھائے رکھا ہے اس کی ماں نے. وہن علی وہن، کمزوری پر کمزوری اور تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے ہوئے، اور پھر دودھ بھی پلایا ہے، 2 سال میں چھڑوانا بھی ہے، 2 سال تک کا معاملہ ہو سکتا ہے. چنانچہ ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے، جب ایک صاحب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ انسانوں میں سے سب سے بڑھ کر حق مجھ پر، کسی دوسرے انسان کا سب سے بڑھ کر حق کون ہے جس پر ہے؟ فرمایا کہ تجھ پر سب سے بڑا حق تیری والدہ کا ہے. پھر پوچھا اس کے بعد، فرمایا پھر تیری والدہ. پھر پوچھا اس کے بعد، فرمایا تیری والدہ. پھر پوچھا ان کے بعد، فرمایا تیرا باپ. تو یعنی باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ حق ہے والدہ کا. اسی لیے وہ بھی مقولہ آپ نے سنا ہوگا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. تو اس پہلو سے سب سے بڑا حق انسانوں میں اگر ایک دوسرے پر کوئی ہے، تو وہ والدہ کا حق ہے اولاد پر، اور بعد میں بات آتی ہے باپ کی. ان اشکر لی ولی والدیک الی المصیر، کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا، اور دیکھو تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، سب کو بالآخر اللہ کے حضور پہنچنا ہے، خواہی نہ خواہی، چاہو نہ چاہو، اللہ کی عدالت میں سب کو پہنچنا ہوگا، باقی معاملات وہاں طے ہو جائیں گے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر ایسا ہو کہ وہ دونوں تم سے جھگڑیں اس بات پر اور تمہیں مجبور کریں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. بات ویسے بھی منطقی ہے کہ سب سے بڑھ کر حق تو ہے اللہ کا، اس کے بعد ہے والدین کا. اب والدین چاہیں اور اپنی اولاد کو مجبور کریں کہ وہ اللہ کا حق جو ہے وہ ادا نہ کرے، اللہ کے ساتھ شرک کرے، مشرکانہ نظام کا حصہ بنے، تو یہ والدین اپنے حدود سے تجاوز کر رہے ہیں. سب سے بڑا حق تو ہے ہی اللہ کا، لہذا اگر کلیش ہوگا تو بات کسی مانی جائے گی؟ اللہ کی. اگر وہ کوئی ایسا حکم دے رہے ہیں جس سے اللہ کی نافرمانی لازم آ رہی ہے، کوئی ایسے کام کا حکم دیا جا رہا ہے جس سے گناہ لازم آتا ہے، تو اب یہ والدین کا احترام کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے ان کی بات پر جو ہے ماننا شروع کر دو، ہرگز نہیں. وہاں پر سٹینڈ لینا ہوگا. اور جب یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ کا حق ہے، تو اللہ کے حق کے ساتھ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں، لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو بات کہہ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، وہ اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں. تو اگر کوئی ایسا حکم دے رہے ہیں والدین سے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکراتا ہو، تو پھر ان کی بات، والدین کی بات نہیں مانی جائے گی. اگر وہ کہیں کہ شرک کرو، ان کا حکم تو مانا نہیں جائے گا، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ دنیا میں رہو سہو معروف طریقے پر، بھلے طریقے پر، اچھے انداز میں، ان کا ادب احترام پھر بھی کرنا ہے، ان کے دیگر حقوق کی ادائیگی پھر بھی کرنی، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. یہ ہے بیلنس جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور جو تعلیمات ہیں قرآن کی. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کرو اس کے راستے کی جس نے اپنا رخ کر لیا ہے میری طرف. ہم کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں یہ ہے، مشرکین میں بھی تھا اور انسان کی کمزوری ہے، ہمارے آبا و اجداد یہ کرتے آئے ہیں. آج ہم دنیا کو بتائیں کہ بھائی اسلام کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے اور اصل اسلام ناپید ہے اور ہر طرف کیا چیزیں ہیں، وہ نئی سے نئی بدعات ہیں، نئے سے نئے طور طریقے ہیں جو نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے نہ صحابہ کے دور میں تھے، اور ہم نے انہی بدعات کو ہی اصل اسلام بنا رکھا ہے. تو پھر کیا چیز آڑے آتی ہے؟ جی تو ہماری آبا و اجداد کرتے آئے ہیں، یہ تو ان کی طرف سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ہماری روایات ہیں، تو یہ وہی جاہلیت ہے. جب اللہ اور رسول کا حکم سامنے ہے تو پھر یہ روایات اور یہ ہماری جو ہے وہ رسومات ہیں اور یہ آبائی دور سے چلے آ رہی ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. فلا تطعہما، مسلمان جس رستے پر چلے گا وہ اللہ اور رسول کے بتایا ہوا راستہ ہے اور کوئی نہیں. وصاحبہما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الی، پیروی کرو اس کے راستے کی جس نے توجہ کی ہے، رخ کیا ہے میری طرف. جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے اس کو فالو کرو، جو اللہ کے دین کے مطابق چل رہا ہے، جو قرآنی تعلیمات کے مطابق چل رہا ہے، فالو اس کو کرو. ثم الی مرجعکم، اور پھر تم سب کو لوٹ کر آنا ہے اللہ ہی کی جانب، میری جانب. تو اللہ تعالیٰ اپنے واحد صیغے میں فرما رہے ہیں الی مرجعکم، میری جانب ہی سب کو لوٹ کر آنا ہے، پہنچنا یہی ہے. فأنبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر میں تمہیں جتلا دوں گا جو بھی عمل تم کرتے آئے ہو. اب یہاں پر گویا کہ ایک بحث تھی جو بیچ میں آ گئی، حضرت لقمان کی ایک نصیحت کا ذکر ہوا تھا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اس کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ آ گیا، اور ایک بہت اہم ایشو بھی سالو کر دیا اللہ نے کہ اگر والدین کو ایسا حکم دے رہے ہوں کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اب والدین کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ حقوق سے تجاوز کر رہے ہیں. اور کس رستے فالو کس کو کرنا ہے؟ والدین کا احترام تو کرنا ہے، ادب احترام تعظیم ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، لیکن فالو کس کو کرنا ہے؟ جو اللہ کے رستے کی طرف بلا رہا ہے، جو قرآن و حدیث کی طرف بلا رہا ہے، جو دین کی طرف بلا رہا ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اب اس کے بعد پھر حضرت لقمان کی جو وصیتیں ہیں ان کا تذکرہ آ رہا ہے. آج صرف ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں، پھر تفصیل اس کی جو ہے انشاءاللہ بعد میں آئندہ بیان کروں گا. یا بنی انہا انتک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل ایسا ہو جو رائی کے دانے کے برابر ہے، فتکن فی صخرۃ، اور وہ ہو کسی چٹان کے اندر، پتھر کے اندر، یعنی کسی غار کے اندر جا کر وہ عمل کیا گیا ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں ہو یا زمین کے پیٹ میں ہو، آسمانوں میں ہو، اب زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خلا میں پہنچ کر آپ کچھ کر رہے ہیں یا کہاں پہنچے ہوئے ہیں، یا زمین کے پیٹ میں ہے، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا۔ یہ کیا ہے اصل میں؟ کیونکہ وہ خود نبی نہیں تھے، ایمان بالآخرت جو ہے وہ پوری طرح ان کا وقت وہ ان پر واضح نہیں تھا، اس کی تفصیلات کیا ہیں، لیکن ایک تصور یہ تھا کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور ہر عمل کا جواب دینا ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو، بڑے سے بڑا ہو، وہ دکھا دیا جائے گا، اور پھر اس کے مطابق انسان کا جو ہے وہ طے ہوگا کہ یہ کامیاب ہے کہ ناکام ہے، کہاں کھڑا ہے۔ یأتی بہ اللہ، یعنی اللہ سے کوئی شے مخفی نہیں ہے اور ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہ وہی ہے ایمان بالآخرت، پوٹینشلی موجود ہے یہاں پر، ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اے میرے بیٹے، اللہ سے تعلق کے لیے نماز قائم رکھو، اللہ کی بندگی کرتے رہو، اور نیکی کا حکم دو، ونہ عن المنکر، برائیوں سے منع کرو، واصبر علی ما اصابک، اور پھر صبر کرو اس پر جو تم پر گزرے۔ اب یہ بھی آفاقی تعلیمات ہیں، ہر نبی کی تعلیمات ہیں، اور یہ بھی ایک انسان کی فطرت کی آواز ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصعر خدك للناس، اور دیکھنا اپنے گالوں کو پھلا کر نہ رکھنا لوگوں کے لیے، گالوں کو پھلا کر رکھنا یہ محاورہ عربی زبان کا، یعنی غرور اور تکبر کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا۔ ہماری آج کی اصطلاح میں کسی کے گردن میں سریا فٹ ہوا ہوتا ہے، سیدھے منہ بات نہیں کر رہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں، اس کی نگیشن ہے، اور یہ بھی فطرت کی ترجمانی ہے۔ وہ شخص کے جو اس قسم کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے تکبر کا، وہ اپنے آپ کو تو پتہ نہیں کہاں سمجھ رہا ہے، لیکن سب لوگ اندر سے اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، سب کی رائے منفی ہوگی، زبان سے چاہے کوئی نہ کہے۔ تو یہ ہیں فطرت کی تعلیمات، وہ اسلام کی تعلیمات عین فطرت کے مطابق ہیں، لقمان کی نصیحتوں میں یہ چیز شامل ہے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلنا، ان اللہ لا یحب کل مختار فخور، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر اس شخص کو کہ جو اترانے والا ہو اور شیخی خورا ہو، اکڑنے والا، شیخیاں بگاڑنے والا، ہرگز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وقت فی مشیک، اور اپنی چال میں روانیانہ روی اختیار کرو، اعتدال ہونا چاہیے، ایکسٹریمزم پہ نہ جاؤ۔ واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو، بغیر کسی ضرورت کے زور زور سے بولنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ بھی انسانی فطرت اس سے ایبا کرتی ہے، اس کو ناپسند کرتی ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور جان لو کہ تمام بری آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، یعنی آواز ہے تو بہت لاؤڈ، دور تک سنائی دے گی، لیکن انتہائی ناگوار ہے، تو آواز کا بلند کر دینا بلا ضرورت یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یہ تھی لقمان کی وصیتیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہی قرآن مجید میں جو سورۃ العصر ہم نے پڑھی ہے، آئے بر پڑھی ہے، وہی تعلیمات قرآن کی اور انداز سے اس کے اندر آ گئی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ وہی ہے، اس کا جسٹ وہی ہے جو سورۃ العصر کا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو تفصیل طلب ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ اللہ نے موقع دیا تو اس پر گفتگو ہوگی۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے چند گزارشات ہیں۔ اقوام متحدہ کا جو ایک ذیلی ادارہ ہیومن رائٹس والا ہے، ان کی طرف سے پاکستان سے کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں فری سیکس معاشرہ قائم کریں۔ 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تب بھی اقوام متحدہ کی طرف سے یہ مطالبہ آیا تھا، اس وقت کی حکومت نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جب مسلم لیگ کی حکومت قائم ہے، حکومت نے اقوام متحدہ کو واضح طور پر مثبت اشارہ دیا ہے، اور جواب کن الفاظ میں دیا گیا کہ آفیشلی نوٹڈ۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اگر پہلی حکومت نے مسترد کر دیا تھا اور پیپلز پارٹی کی تھی، تو آپ کو تو اس سے زیادہ سختی کے ساتھ اس کو مسترد کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم چونکہ غلام ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، لہذا سر جھکائے بغیر کے علاوہ اور ہمارے پاس چارہ نہیں. ہم اقوام متحدہ کا رکن ہونے کے باوجود آسانی سے اسے مسترد کر سکتے تھے، جیسے اسرائیل اور امریکہ اپنے مفاد کے خلاف اقوام متحدہ کے احکامات کو بری طرح رد کر دیتے ہیں، کرو جو مرضی چاہو، جو مرضی کرو، ہم تو یہ کریں گے. یعنی یہی کہا جاتا ہے نا کہ اقوام متحدہ کا چارٹر ہے، ہم اس کے پابند ہیں، تو یہ جو بڑی بڑی قوتیں ہیں یہ کر رہی ہیں اس کی پابندی، اور اس کی آڑ میں ہم بھی اگر ہمارے اندر کوئی غیرت ایمانی ہے تو ہم بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن نہیں، بات وہی پھر وہی ہے، غلامانہ سوچ، غلامانہ ذہنیت. اور بہرحال لگتا یہ ہے کہ حکومت ہر قیمت پر مغرب کی پشت پناہی کی خواہش مند ہے، چاہے اپنی اقدار اور حیا کا جنازہ ہی کیوں نہ نکالنا پڑے. دوسرا ایک اہم واقعہ جو ابھی ایک چند روز پہلے اسی ہفتے کا ہے، وہ امریکی سفارت خانے کے فوجی اتاشی جو ہیں کرنل جوزف نے، جو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور نشے کی حالت میں ایک پاکستانی نوجوان کو ہلاک کیا گیا اور ایک کو شدید زخمی ہوا ہے دوسرا، لیکن ہماری مروبیت کا یہ عالم ہے کہ ہم نے اسے فوراً چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ سفارت خانے کا آدمی تھا. نہ اس کا میڈیکل ٹیسٹ کروایا گیا، نہ کسی قسم کی پوچھ گچھ ہوئی. کیا سفارت خانے کے عملے کے پاس لائسنس ٹو کل ہوتا ہے ان کے پاس کہ وہ جو چاہے کریں، اور ان کو کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. اور اس پر ذرا یاد کریں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 9/11 کے بعد پاکستان نے امریکہ کے کہنے پر افغانستان کے سفیر ملا ضعیف کے ساتھ کتنی بدسلوکی کا مظاہرہ کیا تھا. وہ سفیر تھے پاکستان میں، افغانستان کے سفیر تھے، اور امریکہ کے کہنے پر ہم نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، شرمناک سلوک. یہ ہے ہماری غلامانہ ذہنیت. یہاں ہمیں محسوس ہو رہا ہے یہ سفیر ہے لہذا اس کے حقوق ہیں، وہ سفیر نہیں تھا، اس کے کوئی حقوق نہیں تھے. ان کے ساتھ تو جسمانی تشدد بھی کیا گیا، جس کی سفارتی تاریخ میں کہیں نظیر آپ کو نہیں ملے گی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایٹمی صلاحیت سے بھی نواز دیا، لیکن ہماری ذہنی پستی اور مغرب سے مرعوبیت اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے. ایک اور ایشو جو کرنٹ ایشو ہے اس کا صرف تذکرہ ہی کروں گا. علامہ خادم رضوی صاحب کے خیالات اور طریقہ کار سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن معاہدہ تو کسی بھی مسلمان سے کیا جائے اسے پورا تو کرنا چاہیے. جو ان سے وعدے کیے گئے تھے وہ پورے کیوں نہیں کیے گئے؟ یا تو وعدے کرتے ہی نہ، جب کیے ہیں تو پھر پورے کرو. حکومت نے حالات خراب ہونے کے بعد تمام مطالبات بعد بالآخر تسلیم کر لیے، گویا حکومت نے 100 جوتے بھی کھائے اور 100 پیاز بھی، اور عوام کے لیے ایک عذاب بنا دیا گیا لاہور کو. یہ ہے ہماری قومی جو اس وقت لیڈر ہیں ان کے فہم و فراست کے عالم. اللہ تعالی ہماری قوم کے حال پر رحم فرمائے، اور ہمیں مسلمان تو ہیں لیکن سچا مسلمان بننے کی، ہمیں بھی اور ہمارے جو مختلف طبقات ہیں ان سب کو بھی سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.